ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين حضرات اللہ کے نام سے سورہ حدید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا واقعتاً یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ اس حال میں ہم تمہ ہیں کسی اور برس کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن حکیم کی ایک سورہ مبارکہ کا فہم حاصل کرنے کے لیے مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے کبھی کوئی موقع ایسا اس حال میں نہیں آیا ہوگا واللہ اعلم اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ پھر کبھی بھی ایسا موقع دوبارہ آئے یا نہ آئے بہرحال کل شکر اللہ کے لیے ہے اسی کے ہاتھ میں توفیق ہے اور اسی پر ہمارا توقع ہے سورہ حدید کے بارے میں بعض اہم نکات ابھی آپ نے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے سنے میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ قرآن حکیم میں جس مقام پر یہ سورت وارد ہوئی ذرا اس کو پہچان لے اور جس گلدستے میں یہ پھول لگا ہوا ہے بحثیت مجموعی اس گلدستے کے بارے میں چند بنیادی باتیں ذہن نشین کریں قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا بلحاظ تعداد آیات بلحاظ تعداد صبح صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے جو سورہ حدید سے شروع ہوتا ہے اور سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے دس مدنیات دس مدنی صورتیں یہاں یکجا جمع ہیں قرآن مجید میں کسی اور مقام پر اتنا بڑا گلدستہ مدنیات کا نہیں حضور کے اعتبار سے تو ابتدا میں چار صورتیں ہیں
کیونکہ وہ طویل ترین سورتیں ہیں قرآن مجید کی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، تو وہ تو لگ بھگ سوا چھ پارے، ساڑھے چھ پاروں پر ہیں وہی تھے. لیکن یہ ہے کہ تعداد تو بارہ چار ہی بنی. یہاں یہ دس سورتیں ہیں، سورہ حدیث، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ متحدہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ کہین. ستائیسویں پارے کی آخری سورت ہے سورہ حدیث، اٹھائیسویں پارے کی آخری سورت ہے سورہ کہین، اور یہ کل دس سورت ہے. اور جیسا کہ میں عرض کروں گا، بعض چیزیں ان تمام سورتوں میں مشترک. سب سے پہلے صرف یہ نوٹ کیجیے کہ ان میں سے بعض سورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ. پہلی یہی ہے سورہ حدیث، سبح للہ ہے باقی سماوات و الارض. پھر سورہ حشر ہے، سبح للہ ہے باقی سماوات و الارض. پھر سورہ صف ہے. پھر سورہ جمعہ ہے، یسبح للہ ہے باقی سماوات و الارض. پھر سورہ تغابن ہے، یسبح للہ ہے باقی سماوات و الارض. ان کو آپ بحثیت مجموعی المسبحات قرار دے لیں. اور ان کی ایک اور امتیازی شان ہے ان سورتوں. اب وہ امور مشترک کیا ہے انہیں پہچانے. سب سے پہلے تو یہ کہ ان سب کا، شاید بھی کوئی استثناء ہو، سب کا زمان نزول ہے مدنی دور کا نصف آخر، پچھلا نصف، سن پانچ سے لے کر اور سن دس ہجری تک یہ زمانہ ہے کہ جس میں یہ صورتیں نازل ہوئی. نمبر دو یہ کہ ان صورتوں میں خطاب نہ کفار سے ہے نہ مشرکین سے، نہ یہود سے ہے نہ نصارا سے. خطاب ہے براہ راست امت مصطفیٰ سے. اگر یہودیوں کا ذکر ہے تو وہ بھی بطور نشان عبرت کہ تم سے پہلے کی امت وہ تھی. نصارا کا ذکر ہے تو بطور نشان عبرت کہ تم سے پہلے کی یہ مسلمان امتیں خیال اور عمل کی کن کن گمراہیوں میں مبتلا ہوئی، تو ان کو بطور نشان عبرت اپنے سامنے رکھو. خطاب ان سے نہیں ہے، خطاب کل کا کل امت مسلمہ سے. تیسری بات یہ ہے کہ اس خطاب میں بھی عام طور پر انداز جو ہے وہ سجد اور ملامت کا انداز ہے. یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ کمی آ رہی ہے، ان کے جذبے ایمانی میں کچھ اسمحلاب پیدا ہو رہا ہے، ان کے جوش جہاد میں کچھ کمی آ رہی ہے، ان کا جذبہ انفاق کچھ سر پڑ رہا ہے، تو اس پر کچھ ملامت، کچھ جھجھوڑنے کا انداز، کچھ ڈانٹ اور ڈپٹ کا انداز ان صورتوں میں مسترد ہے. یہ بات اس طرح سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ بحثیت مجموعی اگر ہم اوسط نکالیں تو واقعی جیسے جیسے مدنی دور آگے بڑھتا ہے، ایمان اور جہاد کے جذبے میں اوسطن کمی آئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سے خام لوگ بھی شامل ہوتے چلے گئے، تعداد کثیر ہوتی چلی گئی. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوئے جن کے بارے میں قرآن سورہ حجرات، چونکہ ہم نے ابھی ختم کی ہے مسجد شہداء کے درس میں، جن کے بارے میں اس نے فرمایا گیا کہ کارت الاعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجیے کہ تم ہر بھی ایمان نہیں لائے ہو، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو جب آپ اوسط نکالیں گے تو بحثیت کے مجموعی امت میں وہ کمی آ رہی تھی. اس کمی کو موضوع بنایا گیا ان صورتوں میں. اب آپ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ ہم وہ کمی کا عمل جو ہم نے اپنے عروج کو پہنچا ہوا، انتہا کو پہنچا ہوا، یہ پہلو ہمارے لیے ان صورتوں میں سب سے زیادہ قیمتی ہے. اس وقت تو جو کیفیت تھی اب کے اعتبار سے تو لاکھوں گنا ہو بہتر تھی. جب اس وقت اس طرح کا اندازے کا حاصل ہے مالکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ پر ایمان جو نہیں رہتے، مالکم اللہ تم سے تم فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، لمن تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. سورہ صف وہ بھی تو اسی سلسلے دور میں ہے. تو وہ کیفیات جو ہم میں اس وقت کے مقابلے میں لاکھوں گنا بڑھ گئی ہیں، تو ہمارے لیے ان صورتوں کا یہ پہلو خاص طور پر قابل توجہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے ان مستحق جذبات ایمانی کو اثر نو کوئی حرارت دے سکیں. چوتھی نمایاں بات ان کے بارے میں یہ جانیے کہ قرآن مجید کے جو مین مضامین ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی طویل صورتوں میں بھی آئے، مسئلہ یہ کہ توحید کیا ہے، ذات و صفات باری تعالی، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے ثمرات و نتائج کیا ہونے چاہیے، نفاق کسے کہتے ہیں، اس مرض کی علامات کیا ہو، اس کا علاج اور بداوا کیسے ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجے گئے، ان کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے، انسانی زندگی کے جو اجتماعی پہلو ہے ان میں سے بالخصوص آئینی زندگی، اس کے ضمن میں بنیادی ہدایات کیا ہے. اب آپ لوگ سوچئے، ایمان کی بحث ہے تو مکی صورتیں جو طویل ہیں اور دو تہائی قرآن مکی ہے، یوں سمجھئے کہ تقریباً جس قرآن ہے کہ جو ایمان کی بحث پر مشتمل ہے. لیکن پر خلاصہ بھی ہونا چاہیے، ان صورتوں میں ان تمام موضوعات پر بڑے ہی مختصر خلاصے ہیں کہ جو مرتب کر کے امت مسلمہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیے گئے. ایمان کی حقیقت سمجھنی ہو تو سورہ تواتر سمجھ لو، نفاق کی حقیقت سمجھنی ہو تو ویسے تو سورہ نساء اور سورہ توبہ، ان کو آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو نفاق سمجھ میں آئے گا، نفاق کہتے کسے. لیکن خلاصہ چاہیے سورہ منافقون دیکھ لو، دو رکوع 11 آیتیں، یہ جو مختلف موضوعات ہیں ان پر واقع کر جس گلدستے میں گویا کے نچوڑ نکال کر بالخصوص وہ موضوعات جن کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. اب ایک طویل بحث ہوئی ہے یہودیوں سے، 10 رکوع ہے سورہ بقرہ کے، ایک طویل بحث ہو رہی ہے عیسائیوں سے، 30 آیات کے لگ بھگ ہے سورہ آل عمران میں، طویل بحث مباحثہ ہو رہا ہے منافقین سے، وہ سورہ نساء میں ہے سورہ توبہ میں ہے. لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کے نہایت جامع خلاصے ہیں کہ جو اس گلدستے میں اور بہت چھوٹے چھوٹے دونوں رکوعوں کی اکثر و بیشتر صورت ہے. حضور کا مقصد بہتر سمجھنا ہو سورہ صف کو دیکھو، حضور کا بنیادی طریقہ کار سمجھنا ہو سورہ توبہ پڑھو، کے بارے میں معتدل رہنمائی کا کار ہے کہ تمہیں قرآن اور تمہیں تحریف پڑھ لو. پھر دیکھیے اسماء خداوندی لہ الاسماء الحسنى, اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ دیکھتا ہوں سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھ لو. 16 اسماء ہے, 3 آیات میں جواب ذاتوں سے بات باری نادا کی بحث انتہائی جامعیت کے ساتھ اگر دیکھنی ہو, بلند ترین علمی سطح پر دیکھنی ہو تو سورہ حدیث کی پہلی 6 آیات پر. تو ان سورتوں کا اس اعتبار سے ایک بڑا امتیازی مقام ہے. یہ نکات ہے کہ جن کو ذہن میں رکھیے, زبان نزول سب کا تقریباً مدنی دور کا حصہ حاصل, سب میں ذکار براہ راست مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ, اس ذکار میں بھی بالخصوص مسلمانوں میں آنے والے کچھ اس مہدار, کچھ ان کے جوش ایمانی اور جذبہ جہاد و انفاق میں کمی, اس کو ادب بنا کر جھنجھوڑنے کا انداز, اور پھر یہ کہ اہم ترین موضوعات پر نہایت چند خلاصے ہیں کہ جو ان 10 صورتوں کے اندر جمع ہو گئے ہیں. اور اب آخری بات یہ نوٹ کر لیجیے کہ ان میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا امتیازی شاد ہے المصبحات کی, اور المصبحات میں ام المصبحات یہ سورہ حدید ہے کہ جس کا مطالعہ ہم شروع کریں. سورہ صف ہو, سورہ تراب ہو, سورہ حشر ہو, ان سب کے مضامین کو سمیٹ لیا ہے, سمو لیا ہے سورہ حدید نے, اس لیے میں اسے ام المصبحات کرا دیا. اب اللہ کا نام لے کر اس کا پہلا حصہ جب میں نے عرض کیا کہ جو 6 آیات پر مشتمل ہے جن کی میں نے ابھی آغاز میں تلاوت کی ہے اور جس کے بارے میں لفظ دعویٰ استعمال نہیں کر رہا, ایک اپنا تاثر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ذاتوں سے ماں کے باری کے پر یہ قرآن مجید کا عظیم ترین مقام, جامع ترین مقام اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر ذاتوں سے بات کی بحث قرآن مجید میں, میرا تاثر یہ ہے کہ ان سے آیا مستقبل. فرمایا سب بحر اللہ باب السماوات والارض, تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. پہلے تو نوٹ کر لیجیے, میں یہ کر چکا ہوں کہ یہ 5 صورتوں کے شروع میں یہ مضمون آیا, 3 میں سبحان فعل ماضی, 2 میں یسبح ہو فعل مضارع. اور اگر یہ اور نوٹ کر لیں کہ سورہ حشر ختم ہوتی ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو الحکیم الحکیم, تو توازن قائم ہو جائے گا کہ 3 مرتبہ فعل ماضی اور 3 ہی مرتبہ فعل مضارع آیا. تو یہ بھی سامنے رہے کہ یہاں فرمایا سبحان اللہ باب السماوات والارض, سورہ حشر اور سورہ صف میں فرمایا سبحان اللہ باب السماوات والارض, سورہ حشر کے آخر میں فرمایا کہ سب میں ہوں اللہ باب السماوات والارض, اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے آغاز میں فرمایا کہ سب میں ہوں اللہ باب السماوات والارض. یہ باقی کی تکرار جو ہے اور زور دے دیتی, اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. اب اس میں دیکھیے کہ زبان و مکان کا احاطہ ہوگا, زبان کا احاطہ اس طرح کے زبان جو ہمارا تصور زبان ہے, سیریل ٹائم جس میں ماضی حال اور مستقبل تین زبانیں ہم مانتے, سبحا ماضی ہے یوسف اور مضارع ہے, جن میں دونوں حال اور مستقبل دونوں کو مبین, معلوم ہوا زمانے کا احاطہ ہو گیا. یہ تسبیح ہمیشہ سے ہو رہی ہے، ہر آن ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے. اور قرآن کریم کی اصطلاح میں باب السماوات و ما فی الارض، یہ اصل میں مکان کا احاطہ ہے، کل کائنات. اس کے لیے قرآن منطقی اور فلسفیانہ اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ الفاظ ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائے، جو کچھ آسمان ہو اور جو کچھ زمین میں ہے، قرآن ہے کل کائنات. تو زمان و مکان کی احاطے کے ساتھ تسبیح کا معاملہ ہوا. اب یہ سوچیے کہ اس تسبیح سے مراد کیا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ پر جو ایمان کی دعوت دی ہے، جیسے کہ ساتویں آیت شروع ہوگی آمنوا باللہ ورسولہ، تو اس کے لیے قرآن مجید کا اپنا ایک اسلوب ہے. قرآن مجید نے وجود باری تعالیٰ پر منطقی دلیل کوئی نہیں. ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی جو ہوئی وہ جب یونان کے فلسفہ اور منطق کا ہم پر غلبہ ہوا تو ہم نے ذات و صفات باری تعالیٰ کے افہام و تفہیم کے لیے اسی منطق کا سہارا لیا، اور یہ منطق وہ ہے جو اپنے آپ کو خود کاٹ دیتی. علامہ اقبال نے اس دور میں خطبات میں سب سے پہلے اسی بحث کو لیا ہے کہ کانٹ نے یہ ثابت کر دیا اور ریفیوٹیبلی کہ کوئی اس کی انکار ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور ہستی پر کوئی منطقی دلیل قائم نہیں رہتی. آپ ایک دلیل دیجیے منطق کی دوسری دلیل اسے کاٹ دیں. قرآن نے تو یہ اسلوب اختیار ہی نہیں کیا تھا. قرآن کا اسلوب وہ ہے جو اس روز آپ نے کچھ ڈاکٹر رفیع الدین اور علامہ اقبال کے حوالے سے چودھری مظفر حسین کے مقالے میں شاید کچھ سمجھا ہو. قرآن اس کائنات کے مشاہدے کا راستہ دیتا ہے. اسے دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، بدا دیکھ. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر. اب اس زمن میں یہ نوٹ کیجیے، اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے قرآن کا ایک اسلوب تو یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے. ان نبی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ایک ایک شے نشانی ہے، ان نشانیوں سے سراغ ملے گا، ان کو دیکھ کر اس کی عظمت کا اندازہ ہوگا، ان پر غور سے اس کی قدرت کا کوئی تصور قائم کر سکو گے، اس کی حکمتوں کو دیکھ کر اس کی حکمت کا کچھ اندازہ ہوگا. جیسے تصویر ہے وہ مصور کے کمال فن کا مظہر ہے، یہ کائنات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا مظہر ہے. یہی بات جو ابھی آپ نے وہ شعر سنا کہ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ادماہ داد ماہی سب ہے ظہور تیرا. یہ ہے اصل میں قرآن مجید کا اسلوب، اسے یا تو کہا آیات کے نام سے اور یا کہا اس انداز میں کہ کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی. اب وہ اس معنی میں اسے سمجھیے کہ تسبیح کا مفہوم کیا. سبح یسبح اور بھی زبان میں آتا ہے کسی چیز کے تیرنے کے لیے. پانی کی سطح میں کوئی چیز تیر رہی ہے، ڈوبی نہیں، تہ میں نہیں گئی، یا فضا میں یا خلا میں کوئی چیز تیر رہی ہے، اپنے مدار سے گری نہیں، اس کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے، وہ آیت یاد آئی ہوگی سورہ یاسین کی، کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام سماویا، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. تو سبح یسبح کے معنی کسی چیز کا تیرنا یا اپنی سطح پر برقرار رہنا، اور سب بھاگ سب پہ ہو باب تفصیل میں آ گیا، یہ پہلے متعدی ہو گیا. کسی شے کو تیرانا یا اس کی مقام جو بھی اس کا مقام ہے اس پر اسے قائم رکھنا، یہ تسبیح ہے. اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں تو آتا ہے سبحان اللہ کہنا اور تسبیح کے دانے جو ہے ان کو پھیر کے جانا، یہ تسبیح ہے، یہ بھی ہے تسبیح اس کی، لیکن اصل تسبیح کیا ہے؟ اللہ کو اس کے مقام رفیع پر برقرار رکھنا، اسے گرا نہ دینا، اس کے ساتھ کوئی دوست، کوئی احتیاج، کوئی نقص، کسی پہلو سے کوئی ایسا تصور جو اس کے شایان شان نہ ہو، اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ کرنا، وہ اپنے مقام بلند پر برقرار رہے. یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو یہ ہے تسبیح. اور اگر آپ نے کوئی شے گھٹیا، کوئی شے احتیاج والی، کوئی شے نقص یا عیب کے تبیر کی، اگر اس کی ذات کے ساتھ وابستہ کرتی تو گویا کہ آپ نے اسے گرایا. اس کو ہم کہتے ہیں اس طرح، اللہ بے عیب ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفا ہے، خطا سے پاک ہے. یہ لفظ پاک آیا ہے تو اب ہماری زبانوں میں سب سے زیادہ چڑھ گیا، سبحان اللہ، اللہ پاک. لیکن پاک کا مفہوم کیا؟ معاذ اللہ، ناپاکی کا تو کوئی تصور اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. پاک ہے ہر خطا سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خوف سے، ہر احتیاج سے. اعلیٰ، عرفا، منزہ، یہ ہے اللہ کی وہ شان. اب آپ سوچیے کہ کس معنی میں اس کائنات کی ہر ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. دعویٰ یہ ہے ہر شے تسبیح کر رہی ہے. اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی زبان عطا کی ہو. بہرحال ہمارا علم یہاں تک تو پہنچا ہے، کبھی تو ہم سمجھتے تھے کہ جان صرف حیوانات میں ہے، آگے بڑھے معلوم ہوا نہیں نباتات میں بھی جان ہے. ہم سمجھتے تھے احسان احساس جو ہے شاید حیوانات ہی میں ہے، اب معلوم ہوا کہ نہیں، نباتات میں بھی ہے. اس سے آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے ہم یہاں تک بھی پہنچے کہ جمادات میں بھی حصے، اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہے، چاہے ہم ابھی تک نہ پہنچے. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہر شے کی ایک زبان. قرآن میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں کھالوں کو، یہ جو ہماری جلد ہے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ان کو زبان عطا کرے گا، اور یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی. اور ہم گھبرا کر کہیں گے لیور کا ہندو بڑھے گا، ہماری اپنی کھال، ہمارا اپنا ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے. تو یہ چیزیں کہے گی انتقد اللہ الذی انتقا کل شے، ہمیں بھی آج لطف اور گویائی عطا کر دی اس اللہ نے جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی. تو معلوم ہوا کہ ہر شے کی کوئی گویائی ہے. اس لیے اس تصور کو بھی آپ بالکل بعید اتیاس نہ سمجھیے. سورہ بنی اسرائیل میں یہ مضمون آیا ہے، تو سب پہ ہو لو سب آباد سب ہو ول اب وہی من شعین اللہ سب پہ ہو بے حد ہی ولا کل نہ ساتوں آسمان اور یہ زمین پوری کی پوری اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور کوئی شے نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا شعور نہیں. تو ایک تو اس کو بھی قرآن مجید سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی زبان بھی ہر شے کو اللہ نے دی ہے. حضرت داؤد کی وہ بات بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے، قرآن کی گواہی ہے، جب وہ صبح کے وقت اس خاص پرکیش وقت میں اللہ کے حمد کے جب ترانے وہ الاپتے تھے، تو پرندے بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے اور پہاڑ بھی شامل ہوتے تھے، حیوانات بھی اور جمادات بھی، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. تو یہ بھی ایک مضمون ہے، مفہوم ہے. البتہ اس کا ایک اور مفہوم وہ ہے جو ہماری سمجھ میں بھی آئے گا، اور وہ ہے ایک لفظ زبان حال. ہر شے گویا زبان حال سے اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے. تصویر زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا ماہر فن ہے، اس کے فن میں کوئی کمی نہیں. کوئی مصنوعات جو ہے وہ زبان حال سے بتا رہی ہے کہ سانے جو ہے وہ اناڑی ہے یا ماہر فن ہے. تخلیق بتا رہی ہے کہ خالق آیا ہر اعتبار سے حقیقی کامل ہے یا اس کے علم میں کوئی نقص ہے، اس کی حکمت میں کوئی نقص ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے. جیسے سورہ ملک میں فرمایا کہ ذرا ہماری اس کائنات پر غور کرو، فرج بسرا ہر طرح من فطور، تمہیں کہیں کوئی رکھنا نظر آیا، کوئی ہے کوئی خرابی، کہیں کوئی امپروومنٹ سجیسٹ کر سکتے ہو کہ یہ شہ یوں نہ ہوتی، یوں ہوتی تو بہتر تھی. سمر جڑی بسرا کر رہے تھے، ایک ہی بار نہیں بار بار اپنی نگاہیں دوڑا چاروں طرف. یل کری کلے کر بس اور خاص ہوا حسین، تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی تھک ہار کر، تم ہماری تخلیق میں کہیں کوئی عیب کوئی نقص اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ تخلیق میں عیب ہے، تخلیق کامل ہے، تو اصل میں کمال کس کا ہے؟ خالق کا، سانے کا، باری کا، مصور کا. یہ میں نے کیوں الفاظ کہے، اس کو ذرا جوڑیے سورہ حشر کی ان آخری آیات کے ساتھ. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، اس کائنات کا ڈیزائنر وہ ہے، اس کی نقشہ کشی کرنے والا وہ ہے، اس کو عدم سے وجود بخشنے والا وہ ہے، اس کا سارا جو نقشہ بنایا ہے وہ اس نے بنایا. مصور وہ، خالق وہ، باری وہ. تو ذرا سوچو، آیا یہ پوری کائنات پکار پکار کر یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا سارے، میرا خالق، میرا ڈیزائنر، میرا مصور ایک ہستی بے عیب ہے جس کے علم میں، جس کی قدرت میں، جس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی. یہ ہے وہ تسبیح عالی، زبان حال سے تسبیح. سب بحال اللہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اس کی کل مخلوقات اس کی نشانی ہے، اس کی خلاقی کی نشانیات، اس کی قدرت کاملہ کی نشانیات، اس کی حکمت بالغہ کی نشانیات، اس کے علم کامل کی نشانی. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، یوں کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی تسبیح کر رہا ہے. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اور یہی در حقیقت یہ خلاصہ ہوا. چنانچہ مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے ومن آیاتہ ہی، ومن آیاتہ ہی، ومن آیاتہ ہی، کتنی مرتبہ اس کی تکرار ہوتی ہے. سورہ نحل میں دیکھیے، سورہ روم میں دیکھیے، ومن آیاتہ ہی. یہ تمام کائنات جو ہے اس کی آیات سے بھری ہوئی ہے، ہر شے اس کی نشانی ہے. اس کا خلاصہ ہے جو یہاں ان صورتوں میں اس اسلوب پہ آیا. سب بحال اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح اس کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، ہمیشہ سے کر رہا ہے، ہر آن کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا ہے. وہ العزیز الحکیم، اور وہ العزیز ہے الحکیم. یہ جو دو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، پہلے تو یہ نوٹ کیجئے، بالکل سامنے کی بات ہے، پیش پا افتادہ حقیقت، صرف توجہ دلا رہا ہوں. اکثر و بیشتر قرآن مجید میں اللہ کے دو دو اسماء یا دو دو صفات آیات کے آخر میں آتی ہیں،
وهو السميع البصير وهو العليم الخبير وهو اللطيف الخبير وهو الغفور الرحيم. یہ آپ کو ملے. اگر تو وہ نکرہ کی صورت میں ہے تنوین کے ساتھ سمیع بصیر تو یہ اللہ کی صفات شمار ہوگی, اور اگر وہ معرف باللام ہو گیا الف لام کے ساتھ السمیع البصیر یہ اللہ کے نام بن گئے. ناموں اور صفات میں یہی فرق ہے. یہ جو صورتیں ہیں ان میں آپ کو استثناءات ملیں گی. ابھی جیسا کہ آپ کو جس کتاب نے بتایا الاول والآخر والظاہر والباطن چار اسماء ایک آیت, سورہ جمعہ کی پہلی آیت مطلع کہیے اس کا, اس کا مطلع کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. چار اسماء اللہ کے سورہ حج کی پہلی آیت. اور یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ حشر اس جیسا مقام جو پورے قرآن میں اور کہیں ہے ہی نہیں. ابھی آپ سنائی آپ کی, آپ کو میں نے اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. آج اسماء ہے اللہ کے جو ایک آئے. البتہ ان میں آپ دیکھیں گے جو جوڑے آتے ہیں ان میں مناسبت ہوتی ہے, ارے کب نہیں ہوتے. ایک تو جوڑوں کے جو دو ہیں ان میں مناسبت ہے باہمی, اور دوسرے اس آیت کے مضمون کے ساتھ مناسبت کا ہونا, یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ارے کب نہیں ہے کہ کوئی سے دو نام لگا کر اٹھا کر کسی آیت میں ڈال دیے, اور کوئی سے کچھ دو صفات جو ہے وہ لے کر کسی آیت میں ڈال دی. بڑی گہری مناسبت. ان میں سے یہ العزیز اور الحکیم یہ قرآن مجید میں بہت مرتبہ ساتھ آیا ہے, اور یہاں جو میں اپلوڈ کروا رہا ہوں ان صورتوں میں خاص طور. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ حدید وہو العزیز الحکیم, سورہ صف کی آپ پہلی آیت پڑھیے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. سورہ عصر کی آخری آیت پر آئیے یسبح لہ ما فی السماوات و الارض وہو العزیز الحکیم. سورہ جمعہ کی پہلی آیت دیکھیے القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم. سورہ تغابن کی آخری آیت بلکہ آخری الفاظ عزیز الحکیم. یہ خاص ہے دو اسماء اللہ کے, ان کی بات جو ہے ذرا اچھی طرح سمجھیے, اس پر غور کیجیے. العزیز وہ ذات ہے کہ جس کے اختیارات لا متناہی ہو, جو چاہے کرے. فعال لما یرید, جو چاہے کر گزرے. اس کی اتھارٹی اس کے اختیار پر کہیں کوئی لمیٹیشن کوئی تحدید نہ ہو. اب یہ بات میں نے کہنے کو کہہ دی لیکن ہمارے تو ذہن میں آئی نہیں سکتی یہ بات. ہمارا جو ذہن ہے اس میں جو بھی آئے گا بڑے سے بڑا صاحب اختیار, وہ جو ایک بات عربی کا ایک مقولہ ہے سو کا کل علم علیم, تو ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی صاحب اختیار موجود. قرآن مجید میں سب سے پیاری مثال اس کی فرعون کی ہے, جو خدائی کا مدعی شہنشاہیت مطلقہ جس کا آج تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. اس غریب کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے دربار میں ریزولوشن پیش کرتا ہے ضروری عبد الموسیٰ الاؤ می لیو می. وہ تو ایک طرح کی رخصت مانگ رہا ہے ضروری عبد الموسیٰ, مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. کیوں؟ اسے یہ نظر آ رہا تھا کہ موسیٰ کا جادو کچھ میرے آدمیوں پر بھی چل چکا ہے. یہ میرے درباری جو ہے ان میں سے بھی کچھ ہے اس کے زیر اثر, میں نے ہاتھ ڈال دیا تو ہو سکتا ہے بغاوت ہو جائے. ہے وہ شہنشاہ مطلق, اور آپ کو معلوم ہے سورہ مومن ہے قرآن مجید میں, جس میں پھر اس موقع پر وہ ساتھ کھڑے ہوئے فرعون کے درباریوں میں سے ایک درباری جو ایمان لا چکے تھے, یک تو وہ ایمان ہوں ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے, انہوں نے جو تقریر کی ہے. اور یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں کسی نبی کی بھی کوئی تقریر اتنی تفصیل سے نقل نہیں ہوئی جتنی وہ مومن آل فرعون کی تقریر ہے قرآن میں جو آئی, اور اس کا جو اثر ہوا ہے دربار پر تو فرعون صاحب کی سٹی گم ہو گئی. ما اریکم الا ما ارا وما اعطیکم الا سبیل الرشاد. ٹھیک ہے میری جو رائے تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی, اپنی حد تک میں نے جو صحیح بات سمجھی تھی وہی آپ کو تجویز کیا تھا, لیکن اب مرضی آپ کی, ہاتھ بندے ہوئے ہیں. اس لیے کہ بڑے سے بڑے شہنشاہ کی شہنشاہی بھی وہ اپنے عمائد سلطنت کے بل پر قائم ہے, خود اس کے تو وہی دو ہاتھ ہیں دو پاؤں. اللہ کا تصور اصل میں اس اعتبار سے ہمارے لیے ہمارے ذہن کی گرفت میں آنا مشکل ہے. ایک ایسی ذات جس پر کوئی اور اس سے بالا تر نہیں, کسی اور کا قاعدہ قانون اس پر لاگو نہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھیے, میں ابھی اس کو عرض کروں گا کہ یہ جو فرق ہے ہمارے اور اہل تشیعوں کے بابے, اور در حقیقت وہ ہے معتزلہ کا موقف کے جو اہل تشیعوں نے بھی اختیار کیا کہ اللہ پر عدل واجب ہے. اہل سنت کا موقف ہے کہ ہر چیز میں اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں, وہ جو چاہے کرے اس کا اختیار مطلق ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا, یہ بات اسی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے, اللہ پر کچھ چیز واجب ہے. اگر کوئی وجوب ہو گیا تو اختیار محدود ہو گیا, اور جس کا اختیار محدود ہے وہ پھر اللہ نہیں. سیدھی سی بات, تو العزیز ہے مختار مطلق جو چاہے کرے. ہم تو اس کو مانتے ہیں کہ وہ چاہے ابو جہل کو بخش دے, اس کا اختیار ہے. وہ چاہے کسی مومن کو ہاتھ میں ڈال دے, اس کا اختیار ہے, اس کا اختیار مطلق. اب اس کے ساتھ جڑا ہوا جو آتا ہے نام الحکیم, اس کی حکمت پر غور کیجئے. اس لیے کہ اختیار کے بارے میں ایک تصور ہمارے ذہن میں آ جائے گا غیر ارادی طور پر, وہ جو ایک ایکسیم ہے پولیٹیکل سائنس کا, اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ, ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی. اختیار جہاں ہو جائے تو وہاں بے راہ روی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے, ارے تب ہونے کا امکان. سارا جو ہمارا دستوری ڈھانچہ ہوتا ہے ملکوں کا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ اصل جو ماہرین دستور ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سارا کھیل ہی اس کا ہے کہ جہاں اتھارٹی ہو وہاں کچھ لمیٹیشن ہو, چیکس اینڈ بیلنسز ہو, کوئی بھی ایک مقام پر اختیار اتنا مرتکز نہ ہو جائے کہ پھر وہ بے راہ ہو سکے, اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس رہنے چاہیے. تو اللہ کا اختیار مطلق, اس کے ساتھ اس کا جو نام آئے گا الحکیم, جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل ہے. اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. میں نے یہاں لفظ ساتھ استعمال کیا ہے, نوٹ کیجیے گا. ویسے جملے کی کنسٹرکشن تو زیادہ خوبصورت ہو جاتی اگر میں کہتا کہ اس کا اختیار اس کی حکمت کے تحت استعمال ہو, لیکن یہاں بھی ایک ٹریک ہے. اللہ کی تمام شانیں انڈیپینڈنٹ ہیں, اس میں سے کوئی شان دوسری شان کے تابع نہیں ہے, سب شانیں مطلق ہیں, کوئی مقید نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے تو اختیار تابع ہو گیا حکمت کے, یہ بھی اللہ کے شایان شان نہیں ہے. کہنا یہ چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, جہاں وہ العزیز ہے وہاں وہ الحکیم بھی ہے. یہ ہے ان دو اسماء کے ایک جوڑے کی شکل کی صورت میں آنے کی اصل حکمت, کہ اللہ کا اقتدار مطلق اس کی حکمت بالغا کے ساتھ ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس اختیار کے غلط استعمال ہونے کا کوئی امکان ہے. سب بحر اللہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. بلکہ یہی پر ایک نقطہ اور غور فرما لیں, یہ بات مولانا حمید الدین فرائی رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے پہلی مرتبہ, کہ اللہ کے اسماء و صفات قرآن میں جب آتے ہیں تو اس میں حرف عطف نہیں ہوتا. عام قاعدے میں تو جوڑتے ہیں واو کے ساتھ, اب آپ نے دیکھا آٹھ اسباب کہیں حد سے باہر آیا. اب بالفعل بھی وہی ہے, اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے, بادشاہ وہی ہے. ذرا غور تو کیجئے, آج کل ایسٹرانومر سے پوچھئے اس کائنات کی وسعت, اور اس میں یہ زمین بڑی چھوٹی سی, ایک نقطہ بھی نہیں بنے گی. اس میں یہ حضرت انسان, اس کی زندگی کا بھی ایک بڑا ہی مائنیوٹ سا حصہ ہے جس میں اسے اختیار ملا, ورنہ خود اس کا پورا وجود وہ بھی اللہ کے قانون کے تحت اب خود کام کر رہا ہے. ذرا کبھی اپنے دل کو خود اپنی مرضی سے روک کر دکھائیے, کبھی اپنے جسم کے میں کسی جگہ کے بال کو حکم دیجئے کہ وہ آگے نہ بڑھے نہ اگے. پورا ہمارا وجود جو ہے وہ تو اس کے قانون میں جکڑا ہوا ہے, حکم اس کا مانتا ہے ہمارا نہیں. ایک تھوڑا سا حصہ ہے جس نے ایک اختیار دیا, اما شاکرا و اما کفورا, تو وہ ہنسی کی ایک گانٹھ لے کر ہم انصاری بن گئے ہیں, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اسی کا حکم جاری و ساری ہے ہمارے وجود میں. تو ڈی فیکٹو بادشاہ وہی ہے, یہ شراب سا ہے تھوڑا سا, اور یہ اختیار بھی ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر ختم. جیسے ہوتا ہے کہ کسی ڈرامے میں کسی کو بادشاہ کا رول مل گیا, کسی کو فقیر کا, وہ دو گھنٹے کے بعد نہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ فقیر فقیر ہے. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خدا کا, یہ حال ہے اس اختیار کا بھی. لہو ملک السماوات والارض, اس میں بالکل ٹھیک کہا ابھی چشتی صاحب نے کہ اصل میں اللہ کی حاکمیت مطلقہ, اختیار مطلق اس کا, کوئی اس کے اختیار میں اس کا ساجی نہیں. سورہ کہف نے جو فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا, وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک, اس کا کوئی شریک نہیں ہے ملک میں بادشاہی میں. سورہ یوسف نے فرمایا ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اللہ. تو لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کو سزاوار ہے. اگلا جملہ دیکھیے اس کا, یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے یا زندہ رکھتا ہے, دونوں ترجمے ہوں گے اس کے, اور وہی مارتا ہے. یا سوچئے اصل میں کس چیز پر زور دیا جا رہا ہے. ایک تصور جو ہمارے ذہنوں میں غیر شعوری طور پر آ جاتا ہے, اور اس دور میں جو سائنٹیفک ایک طرز فکر وجود میں آیا ہے اس کی وجہ سے یہ گہرا ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے, ہم زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں, فعل وہی ہے, نسبت ہم اپنی طرف کر رہے ہیں. یہاں وہی فعل ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے فاعلی, وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے. یہ تصور راسخ ہو جائے تو یہ ہوگی توحید, ایمان باللہ, اور ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں. یہ تصور کہیں ذہنوں میں بیٹھ گیا تو یہی الحاد ہے, یہی مات کا پرست, یہی نیچریت ہے. چنانچہ قرآن مجید میں قول نقل ہوا ہے ماتیت کا پورا فلسفہ جو ہے ایک جملے میں, وما ہی الا حیات الدنیا, غور کیجئے آگے کیا الفاظ آئے, نموت و نحیا, وما یہلکنا الا الدهر, نہیں ہے کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے, ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں. یہاں حیات اور موت کی نسبت اپنی طرف ہے, اور ہلاک کرنے والی چیز بھی سوائے گردش فلک کی اور کچھ نہیں. یہ ہے وہ نیچریت, مادیت, الحاق, اور اسی کو ذرا سا رخ دیجئے, وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے.
تو یہاں پر اب یہ رخ بدل گیا اور یہ ہے ایمان باللہ. تیسرا ٹکڑا اس آیت کا, تیسرا جملہ, وہ علی کل شیء قدیر. میں نے زور دے کر کل کو ادا کیا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر. ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ قدرت, اللہ تعالی کی قدرت, لہو ملک السماوات والارض سے بھی سامنے آئی, العزیز کے لفظ میں بھی آئی. اب یہاں تیسری مرتبہ تیسرے اسلوب میں اس کو لایا گیا, ہو علی کل شیء قدیر. اس کی اہمیت کیا ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا, پہلے اس کل کو سمجھیے. دیکھیے ابھی جیسا کہ چشتی صاحب کہہ رہے تھے, معرفت خدا بندی کے دو پہلو ہیں, ذات باری تعالیٰ, صفات باری تعالیٰ. جہاں تک ذات کا تعلق ہے وہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا, وہ تو ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈز ہے, ہماری پہنچ سے باہر, ہماری رسائی سے بڑی. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کا وہ قول ملتا ہے, العجز عن درک الذات ادراک, اللہ تعالی کی ذات کے ادراک سے عاجز ہونے کا جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے تو یہی ادراک ہے. اصل معرفت یہی ہے. اس پر گرا لگائی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ, شیر بن گیا. والبحث عن کل ذات اشراک, اللہ کی ذات میں کھوپ پریت کرو گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ. کوئی نہ کوئی تصور گھڑو گے, ذات کا کوئی تصور بناؤ گے, یہ تمہارے ذہن کی تخلیق ہوگی, اس کو خدا سمجھ گئے ہو. حقیقی خدا کوئی اور ہے جو تمہارے ذہن میں آ نہیں رہا, تو گویا کہ تم نے شرک کیا, ایک اور خدا گھڑ کے تم نے اللہ کے ساتھ اس کو بٹھا دیا. اقبال نے اس کو کہا, می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر. یہ تو پھر اپنے ذہن سے تراشیدہ خدا ہے, تراشیدہ لات و منات. تو ایک بات تو نوٹ کر لیجئے کہ ذات وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اب رہ گئی صفات. ہمارے لیے سہارا ایک ہی ہے کہ صفات کا دامن تھامے معرفت خدا بندی کے لیے. صفات کے بھی اب تین پہلو ہیں. ایک یہ کہ کتنی ہے کوئی شے اللہ میں, اللہ قدیر ہے کتنا, ایک اس کا کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ ہے, ایک کوانٹیٹیو ایسپیکٹ ہے. اچھا اسی طرح بصیر ہے, کیسے دیکھتا ہے, کس طرح دیکھتا, نہ ہم کیسے جان سکتے ہیں نہ کتنا جان سکتے ہیں. معلوم ہوا صفات میں بھی دو حصے خارج. اللہ سنتا ہے, کیسے سنتا ہے نہیں معلوم, کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس کے ایسے کام ہیں. اللہ دیکھتا ہے, کیسے دیکھتا ہے نہیں معلوم, کہیں یہ خیال نہ کیجیے کہ کوئی اس کی آنکھیں ایسی ہیں. ہمارا دیکھنا, ہمارا سننا, یہ ہمارے تصورات ہے ان آنکھوں اور ان کانوں کے ساتھ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس سے مجرد کر لو اس تصور کو. اللہ کا دیکھنا, اللہ کا سننا, ان چیزوں سے مجرد ہے. پھر یہ کہ قدرت کتنی ہے, علم کتنا ہے. ابھی صحیح بات کہی کہ ایک پیالہ اور پیسیفک اوشن, وہ سنار کا وہ کہ وہ ترازو جس میں تولے باسے تلتے ہو, اس میں ٹن کیسے تلے, یہ کتنا کا بھی کوئی تصور ممکن نہیں. ایک لفظ ہے کل, یہ ہماری جائے پناہ ہے, اس کے دامن میں آ کے پناہ لیجئے. ہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر. اور اگلی آیت دیکھیے گا, آیت نمبر تین ختم ہو رہی ہے, وہ ہوا بے کل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا. اب یہ کل دونوں جگہ پر جس طرح آیا ہے, اس کی اصل حقیقت کو سمجھیے کہ یہی در حقیقت ہماری واحد جائے پناہ ہے. صفات باری تعالیٰ کی کمیت کے تذکرے میں کہ وہ کتنا قدیر ہے, کل شے پر قدیر، ہر چیز پر قادر، کتنا علیم ہے، ہر شے کا علیم، ہر شے کا جاننے والا، اس سے آگے اور کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں. ان دونوں صفات میں جو اہمیت کا پہلو ہے اور باہر جو ان میں رہتے ہیں اس کو بھی جان لیجیے. عملی اعتبار سے انسان پر سب سے زیادہ جس چیز کا اثر قائم ہوتا ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ. اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہے تو آپ سیدھے رہیں گے، کسی وجہ سے وہ احساس مزمحل ہو جائے تو طغیانی اور سرکشی پر آمادہ ہو ہی جائیں گے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى. روکنے والی چیز ایک ہی ہے کہ رب کی طرف لوٹ کر جانا. یہ جو معاد ہے یا ایمان بالآخرت، اس کے ضمن میں شیطان دو ہی بڑے وسوسے پیدا کرتا ہے ہمارے ذہن میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ انسان ہزاروں برس پہلے جو مرے، ہڈیاں بھی گل سڑ گئی، ایزا کننا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة. کہیں فرمایا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، قال القرآن المجید بل حجدوا ان جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. اس کا جواب جو دیتا ہے قرآن وہ یہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو مانتے ہو، کسی ہستی کو جو کریئٹر ہے، اگر مانتے ہو تو اسے علا کل شئی قدیر مانتے ہو یا اس کی قدرت کو محدود مانتے ہو. اگر کل شئی قدیر مانتے ہو تو یہ وسوسہ ختم، یہ اعتراض ختم. پہلے اگر نہیں مانتے تو پھر تو بات ہوگی اللہ کی صفات پر، لیکن اگر اللہ کو اومنی پوٹنٹ مانا گیا، علا کل شئی قدیر، تو در حقیقت اس آیت کا یا ان الفاظ کا مراقبہ، مراقبے کے بعد اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے، اس کو اچھی طرح دل میں راسخ کرنے کے لیے بار بار انسان دہرائے، اس کو اپنی توجہ کے فوکس میں رکھے، تو یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا کہ کیسے ہوگا. سورہ یاسین میں آیا نا، من یحیی العظام وهی رمیم، قوم یہ ان ہڈیوں کو گل سڑ چکے گی پھر بھی انہیں اٹھا دے گا. جواب کیا ہے؟ جو ہی الذی فطرہا اول مرہ، وہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، آخر اس کی خلاقی کہاں ختم ہو گئی؟ اس کی قدرت افعینا بالخلق الاول، کیا ایک مرتبہ پیدا کر کے ہم عاجز ہو گئے؟ ہماری ساری قدرت جو ہے وہ ختم ہو گئی؟ نہیں. ہو علی کل شیء قدیر، یہ اس وسوسے کا ازالہ. دوسرا وسوسہ یہ کہ اتنے انسان اور اتنے اعمال، ایک دن میں نہ معلوم ہم کیا کچھ کرتے ہیں، پھر کتنے خیالات، کتنے ارادے، کتنے عزائم، وہ دلوں کی جو پرائیویسی ہے اس میں نہ معلوم کیا کتنی پکتی رہتی ہے، یہ ساری چیزیں کہاں ریکارڈڈ ہوں گی، کہاں علم ہوگا؟ اس کا ادالہ ہے جو اللہ کی صفت علم پر زور دے کر. سورہ تغابن میں آپ دیکھیں گے ایک آیت آئے گی، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. ایک صفت علم کو تین اسلوبوں سے دوہرا دوہرا کر، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں دخل ہے. یہ اللہ کی صفت علم پر کتنا زور، یہاں بھی آپ دیکھیں گے ان آیات میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر آئے گا. وہو بکل شیء علیم، ابھی میں نے اصل میں لفظ کل کی مناسبت سے یہ چاہا کہ دوسری آیت کا یہ آخری حصہ اور تیسری آیت کا آخری حصہ جو ہے اس پر توجہ مرتکز ہو جائے. اب آئیے تیسری آیت کی طرف. میں نوٹ کر رہا تھا چشتی صاحب اس آیت پر کچھ کہنا چاہتے تھے، پھر رکتے تھے، پھر کچھ ذرا اشاروں میں کچھ بات کہی، پھر تھوڑا سا بچ نکلے. اپنے پورے ذہن کو کھول کر بیان کرنا، یا تو وقت ہوتا ان کے پاس اور اسی ایشو پر گفتگو کرتے تو بات اور تھی. اختصار میں مغالطوں کے اندیشے زیادہ ہوتے. یہ جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کے بارے میں پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ جب یہاں پہنچتے ہیں تو عجیب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لرزہ کاری ہو رہا ہے. علم ان هذا المقام مقام غامض عمیق محیب، جو تاثر ہے ان الفاظ کا وہ فارسی کے اس مصرے میں ہے، ہوشدار کے رہ بر دم تیغ از قدم را، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس وقت اب تلوار کی دھار پر چلنا ہے. قدموں کے لیے راستہ وہ ہے جو تلوار کی دھار کی طرح کاٹنے والا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہی واحد مقام ہے جہاں واو آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ نوٹ کرایا میں نے آپ کو، ورنہ آٹھ آٹھ اسماء آ رہے ہیں بغیر واو کے. واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں پر یہ اللہ کے اسماء میں فصل ہے واو کا، وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ چاروں اسماء ریلیٹو ہیں. اول کسی شے کا اول ہوتا ہے، آخر کسی شے کا آخر ہوتا ہے، ظاہر کسی شے کا ظاہر ہے، باطن کسی شے کا باطن. کسی اور چیز کے بغیر ان الفاظ کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ یاد آئیں گے الفاظ حدیث مبارک کے، رمضان مبارک کے بارے میں، اولہ مغفرت واوسطہ رحمت وآخرہ عتق من النار. تو کسی نہ کسی چیز کا اول، کسی چیز کا آخر، کسی کا ظاہر کسی کا باطن، یہ کون سی چیز ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہے یہ سلسلہ کون و مقام، یہ کائنات، یہ وجود. در حقیقت یہ فلسفہ وجود کی بلند ترین چوٹی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید یہاں بات کر رہا ہے، لیکن وہ بات فلسفے کے انداز میں نہیں. دوسرے یہ کہ وہ سر و بست کے ساتھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ اس ذہنی سطح پر نہیں ہوتی، ان کے نہ وہ اشکالات ہوتے ہیں نہ وہ مسائل سامنے ہوتے ہیں، لہذا ان کو اس میں گھسیٹنا یہ حکمت کا تقاضا نہیں. اور جن لوگوں کی ذہنی سطح وہ ہو کہ وہ بلند ترین فلسفیانہ مسائل سے گریپل کر رہے ہیں، ان کے لیے اشارہ کافی ہے. لہذا قطن کوئی ضرورت نہیں ہے وضاحت کی، قطن کوئی ضرورت نہیں ہے اطناب کی، اشارات کافی. مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ بہت مشکل مسئلہ ہے یہ، فلسفے کا چوٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مانا کہ اللہ خالق ہے، یہ کائنات مخلوق ہے، تو ان کے مابین ربط کیا ہے؟ یہ کائنات خدا کا غیر ہے یا عین ہے؟ غیر کہیں گے تو ابھی جو ایک بات کہی تھی اشارے میں چشتی صاحب نے، ایک چیز کو غیر مانیے تو وہ غیریت جو ہے محدود کر دیتی ہے. یہ کائنات اور ہے، خدا اور ہے، تو خدا اس کائنات سے علیحدہ ہے، وہ محدود ہو گیا. محدود خدا نہیں، کریں تو کیا کریں؟ یہی تو سارے مذاہب کا مصیبت پڑی ہوئی ہے. اب کسی کا اگر نہیں ہے ذہن فلسفی تو وہ تو کہے گا کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی، بس ہم ہیں، اللہ ہے، ہم ہیں. لیکن یہ کہ جس کا ذہن ہو فلسفی، قرآن مجید نے تو اسے بھی تو رہنمائی دینی ہے. یہ اگر ہدایت ہے ہدل للناس، تو ناس میں اگر وہ عظیم اکثریت عوام کی ہے تو وہ خواص، چاہے وہ مائنیوٹ مائنورٹی ہو، وہ بھی تو انسانوں میں ہے، ان کی ہدایت و رہنمائی کہاں سے ہوگی؟ اب دیکھیے، ایک تصور یہ ہے، ہندوؤں میں ایک نظریہ یہ ہے کہ مادہ بھی قدیم اور خدا بھی قدیم. جیسے لکڑی تھی، میز بنا دی کارپینٹر نے، مادہ تھا اللہ نے اس سے اس کائنات کو بنا دیا. بہت سمپل تھیورم بن گئی. لیکن دو چیزیں قدیم ہو گئی، شرک ہے، سنگیت ہے، توحید تو نہیں. توحید پر آئے تو انہوں نے یہ تصور دیا کہ جیسے برف پگھل کر پانی بن گیا، اب اگر پوجے برف کا ہے تو پانی تو ہے. خدا ہی نے اس کائنات کی صورت اختیار کر لی، اب کیا کریں گے؟ خرش ہے، خدا بن گئی. یہ پینتھیزم ہے، یہ شرک کی ایک اور ہی بڑی گنجان وادی ہے. یہاں تو ہر شے خدا ہو گیا. یہ مسئلہ ہے، اس کا جو حل ہمارے ہاں، نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں اور بھی دوسری جگہوں پر بھی چوکی کے مفکرین نے دیا، وہ ایک مسئلہ ہے جس کی دو تعبیریں ہیں، وعدت الوجود یا وعدت الشہود. بنیادی فرق کوئی نہیں. اصل تصور یہ دیا گیا کہ در حقیقت اس کائنات کا وجود جو ہے یہ خیالی ہے، حقیقی وجود صرف اللہ کا. میں آپ کو تمثیل وہ دے رہا ہوں جو مولانا مناظر احسن گیلانی نے دی ہے رحمت اللہ علیہ الدین القیم میں، کہ خالق اور مخلوق کے مابین ربط و تعلق کو اس مثال سے سمجھو کہ اپنے ذہن میں نقشہ لاؤ تاج محل کا، جس نے تاج محل دیکھا ہوا ہے. یا لاہور میں بات کر رہے ہیں تو ذرا مینار پاکستان کا تصور اپنے ذہن میں قائم کرو. یہ تمہارے ذہن کی تخلیق ہے، توجہ قائم رکھو گے اس پر تو وہ قائم رہے گی، توجہ ہٹی ہو گئی، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں. تم ہی ہو اس کے اندر بھی، اس کے باہر بھی، اس کے اوپر بھی اور نیچے بھی، اس کے دائیں بھی، اس کے بائیں بھی، وجود تمہارا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ تمہاری ایک ذہنی تخلیق ہے جو تمہارے ذہن میں قائم ہے. تمہاری اس ذہنی تخلیق کا جو رشتہ تمہاری ذات سے ہے، وہی ربط و تعلق اللہ کا اس کائنات کے ساتھ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی وہ ہے. اس کائنات کا اول بھی وہ، کائنات نہیں تھی وہ تھا. یہ حادث ہے، ایک خاص وقت میں کریٹ ہوئی ہے. اور اس زمانے میں تو فزکس میں اور ایسٹرانومی میں آپ کو معلوم ہے بگ بینگ تھیوری پہلا جو تھی ٹینڈنسی وہ یہ تھی کہ یہ کائنات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. لیکن اب سائنس یہاں آ کر ٹک گئی ہے کہ ایک وقت میں یہ دھماکہ ہوا ہے. اٹ ہیز این اوریجن ان ٹائم. تو اس اوریجن سے پہلے جو اس کا نقطۂ آغاز ہے وہ کون؟ وہ اللہ. اور ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پھر کچھ نہیں ہوگا اور صرف ذات باری تعالیٰ ہوگا. وہ اس کائنات کا آخر ہے، هو الاول والآخر. ان دونوں کے مابین جو یہ سلسلہ کون و مکان ہے، یہ بھی نہ تو کوئی پہلے سے لکڑی تھی جس سے بنایا ہو، یہ اسی کا عرصے کن ہے جس کا ظہور ہے. در حقیقت اس کا ظاہر بھی وہ، اس کا باطن بھی وہ. وجود تو ہے ہی اس کا، کسی اور شے کا کوئی حقیقی وجود ہے ہی نہیں. یہ صرف ہمیں نظریں شکلیں نظر آ رہی ہیں، باقی یہ کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا. شیخ احمد سرنگی رحمت اللہ علیہ نے اس کو جس مثال سے واضح کیا ہے وہ ہے، وہ ایک مثال لے کر، ایک لکڑی ہے اور اس کے سرے پر آپ نے تھوڑا سا کپڑا باندھا، مٹی کا تیل ڈالا، دیا سلائی دکھائی، ایک سولہ جموالا وجود میں آ گیا. اس سولہ جموالا کو آپ نے لے کر تیزی سے دائرے میں حرکت دی، آکسی دائرہ نظر آیا، نظر آ رہا ہے آج سی دائرہ، آپ جانتے ہیں نہیں. ہستی کے نقش فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقے دانے خیال ہے. یہ تمہارا خیال ہے کہ یہ آج سی دائرہ نہیں ہے، صرف شعلہ جمالا ہے اور کچھ نہیں. ہلچند کہے کہ ہے، نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. حالانکہ آپ سوچئے، یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہے تو وہ بھی تو محسوس ہو رہا ہے، یہ میری سینس آف ٹچ بتا رہی ہے کہ ہے. جو میری یہ سینس آف ویژن جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ دائرہ ہے ذرا حالے کے دائرہ نہیں ہے. آخری دائرے کا کوئی وجود نہیں ہے, وجود صرف وہ ایک ہے شعلہ جب والا, وجود صرف اللہ کا ہے. باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے کل ما فی الکون وہم اور خیال اور وقوس فی البرایا اور دلال, جو بھی کچھ ہے یا وہم ہے یا خیال ہے یا آئینے میں جیسے عکس نظر آ جاتا ہے وہ ہے, حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی, یا یہ کہ سایہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں. یہ کائنات اب بھی, وہ جو ایک بہت بڑے صوفی کا قول آیا ان کے شاگرد نے بڑے کیف کے عالم میں کہا, عظیم وقت ہوگا اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا. وہ اس وقت تصور کر رہے ہیں, اول استاد کہتا ہے الان کما کان, بیٹے اب بھی وہی ہے اور کچھ نہیں ہے, نظر آ رہا ہے صورت وہی ہے جو پہلے تھی اب بھی. صرف یہ ہے, اس کو حضرت مجدد کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ایر صنعت خدا بندیست کہ معدوم را موجود می نمائند, یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے کہ جو شے حقیقت میں نہیں ہے معدوم کے درجے میں ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا ہے, ورنہ اب بھی کوئی نہیں ہے وہی وہ ہے. یہ ہے اصل میں وہ بات جس کو ہمارے صوفیہ, کیونکہ سورہ حج کے آخری رکوع کے درس میں وہ گردان جو میں نے بار بار کی ہے, لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, آخری بات میں وہاں رکھ گیا تھا, وہ آخری بات یہاں ہے لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی شے موجود نہیں ہے. باقی سب سے عالی ہے, ایک نظریہ ہے, ایک ہمارا تاثر ہے, لیکن یہ کہ کسی شے کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. دو موجود مانو گے تو یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا, یا روب لا معیار کہ یہ شرک فی الوجود, باگرد فرش جو سینہ بیما برابر است, یہ تو لا موجود الا اللہ. یہی ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ توحید وجودی ہے. میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں, میں جانتا ہوں یہ اس حکمت کے بھی خلاف ہے جو کام میں نے کیا, جو میں نے پہلے خود بیان کی کہ سب لوگ اس ذہنی سطح کے نہیں ہوتے کہ یہ بات کی جائے. لیکن پھر کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک بڑا سوء ذہن پیدا کر دیا گیا ہے ان صلحائے امت کے بارے میں کہ وہ وحدت الوجود کا قائل تھا گویا کہ مشرک تھا, گمراہ تھا, فلاں بھی وحدت الوجود کا قائل ہے گویا کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا. اب اگر اس میں شاہ ولی اللہ بھی ہو, اگر اس میں حضرت مجدد بھی ہو, اگر صرف ابن عربی کی بات ہوتی تو ہم صبر کر لیتے, لیکن کہاں جائیں گے شاہ ولی اللہ جس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس وحدت الوجود میں جس کے قائل ہے ابن عربی, اور اس وحدت الشہود میں کہ جو پیش کیا ہے شیخ مجدد نے, کوئی فرق نہیں ہے, صرف ایک بیان کا فرق ہے, تعبیر کا فرق ہے, بات ایک ہی ہے جو دونوں کہہ رہے. اب ان سب سے وہ مولانا روم ہو, جانی ہو, کوئی بھی ہو, سب سے سوئے زن یہ سب کے سب گمراہ تھے, اس لیے کہ وہ پینتیزم سمجھ گئے, اس کو وہ سمجھ رہے ہماوس, حالانکہ وحدت الوجود اور ہماوس یا پینتیزم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پینتیزم میں یہ کائنات حقیقی قرار پاتی ہے, اللہ اس میں گھل گیا ہے, اور اس نظریے کی روح سے یہ کائنات خیالی ہے, وجود صرف اللہ کا ہے. تو معلوم ہوا زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں نظریوں میں, لیکن چونکہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اور کچھ اشعار جو ہیں انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ بڑی خرابی بچائی ہے. وہ اشعار جو تھے رومی کے, جامی کے, وہ جب عوام الناس میں پہنچ گئے تو اس کے اثرات یقیناً بہت مضر ہوئے. جو اس دینی سطح کے لوگ نہیں تھے وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پائے, گمراہی کی طرف چلے گئے. اور ہم جس ماحول میں اس وقت سانس لے رہے ہیں, ہمارے خطے کی تو یوں سمجھئے کہ اس کے ماضی میں, اس کے ضمیر میں تصوف ہے بھلا ہوا. جب تک کہ آپ اس کے بارے میں صحیح صحیح رائے قائم نہیں کریں گے, معتدل رائے ہو, جو بات واقعی غلط ہو صرف اس کو غلط کہیں, جذبات میں آ کر کہیں سب کی نفی کرتے ہوئے آپ اس ماحول سے بالکل کوئی اس طرح کی صورت پیدا نہ کر دیں کہ آپ کی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے. یہ ہے وہ غرض و غایہ جس کی وجہ سے میں نے یہ تھوڑا سا وقت لیا ہے, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس آیت پر بولنے سے تفصیلاً بہت بہتر ہے کہ اس پر سے انسان بڑے اختصار کے ساتھ گزر جائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی جس کتاب کو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ بڑا گھبرا گھبرا کر کچھ کہنا چاہتے تھے پھر کچھ روک لیتے تھے اس لیے کہ چونکہ تفسیر کا وقت نہیں تھا. تو اس بات کو سمجھیے ہول اول والآخر والظاہر والباطن. میرے ذہن میں ایک تشبیہ سی آ رہی تھی ابھی چند دنوں سے, وہ کبھی بچے کھیلتے ایک دھاگا لے کر اس میں کوئی ایک پیسہ اگر وہ ہو سوراخ والا وہ ڈال کے پھر اس کو چکر دیتے ہیں, دونوں سرے جو ہیں اس کے ساکن ہیں, درمیان سے وہ گھوم رہا اور اس کا ایک سرکل بن رہا, یہ سمجھیے یہ اول و آخر ہے اس کائنات کا. اس کائنات کا اول بھی اللہ, اس کا آخر بھی اللہ, اور اس کے بین میں جو اس کا وجود ہے, یہ جو وجود ہے اس قوم و مکان کا, اس کا ظاہر بھی اللہ اس کا باطن بھی اللہ, وہی وہ ہے اور کچھ نہیں. جو کچھ ہے پھر میں وہ شعر سنا رہا ہوں, کل ما فی القول وهم موقعان اور وقوف فی المرایا ودلال, اس کے سوا اس کائنات کی حقیقت کچھ نہیں. یہ ہے وہ فلسفے کی اعلیٰ ترین سطح جس سے بحث کر رہی ہے یہ آیہ مبارکہ, اور اس میں حرف واو کا آنا اور کہیں اور اسماء باری تعالیٰ میں حرف عطف کا نہ آنا غور طلب مقام ہے کہ کوئی خاص وجہ ہے. یہ اسماء ریلیٹو ہے, کائنات کا اول کائنات کا آخر, کائنات کا ظاہر کائنات کا باطن, وہی وہ ہے. یہ فلسفہ وجود کی اس بلند ترین چوٹی پر جو مشکل ترین مسئلہ ہے اس کا حل ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. اب یہ بات تو چشتی صاحب بڑی تفصیل سے بتا گئے آپ کو, جب وہی وہ ہے ہر شے کی اصل حقیقت وہی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہوگا, یوں کہیے وہ تو ایک تو آپ کہتے ہیں نا عینی شاہد, وہ عینی شاہد سے بہت آگے بڑھ کر بات ہے, اس کی جو اس کا اصل باطن سے باطن ہے, خود اس کا اس کی اپنی ذات جو ہے اس کا وجود ہے وہاں, تو پھر اس سے بڑھ کر عالم کون ہوگا. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا تصور قائم کریں گے آپ اس کا, یہ سارا جو اب آگے آ رہا ہوا ما تم ہے نہ ما کن تم, جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ اگر آپ اور تصور میں لائے اس کے ساتھ شرطیں لگائے, وہ صرف اپنے صفت علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے, گویا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ کئی آسمان پر علیحدہ بیٹھا ہوا ہے, تو یہ تصور جو ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے کسی طرح درست نہیں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. اب آئیے وہ کائنات جو اس نے پیدا کی جس سے پہلے وہی وہ تھا اور کچھ نہیں تھا, اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. یہ ایک بہت اہم مسئلہ آ گیا ہے, بات سمجھ لیجئے اس کو. ایک ہے اللہ تعالی کا عمل ابداع, یہ اصطلاح استعمال کی شاہ ولی اللہ دہلوی نے. قرآن مجید میں زیادہ لفظ آیا تکوین, لیکن ابداع بھی آیا ہے بدیع السماوات والارض, یہ ہے کریشن ایکس نہیلو, عدم لحظ سے وجود بخشنا. ایک ہے اللہ کا فعل تخلیق, شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو کتاب ہے مشہور حجت اللہ البالغہ, اس کا پہلا چیپٹر یہی ہے کہ اللہ کے 3 افعال بنیادی ہیں, ابداع خلق اور تدبیر. ابداع ہے تکوین یعنی کریشن ایکس نہیلو, عدم محض سے وجود بخشنا. ایک ہے تخلیق, تخلیق میں کسی شے سے کوئی شے بنتی ہے. انسان کو بنایا کس چیز سے؟ مٹی سے. خلق الانسان من صلصال کالفخار, مادہ تھا اس سے انسان بنا. جندوں کو بنایا کس سے؟ آگ سے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, یہ ہے اشیاء سے دوسری اشیاء بنانا, یہ خلق ہے. اور تیسرے تدبیر ہے, اب ان میں اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کو جاری و ساری کرتا ہے, اپنے ارادے پورے کرتا ہے, یہ اس کی تدبیر, تدبیر امر. ان میں سے پہلی دو کے بارے میں جان لیجئے, تکوین کی سطح پر کوئی وقت نہیں لگتا, ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے اس میں. انما امرہ اذا اراد شیئا, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. نو ٹائم ایلیمنٹ. یہاں وہ بات سمجھ لیجئے گا, یہ ٹائم جو اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ فورتھ ڈائمینشن ہے اسپیس کی, یہ تھری ڈائمینشن اور فورتھ ڈائمینشن جو کانسیپٹ اب آ رہا ہے. تو ایک وقت وہ ہے کہ جہاں خلق آیا, خلق میں وقت کا ایلیمنٹ شروع ہو گیا. اس سے پہلے جو کریشن ایکس نہلو ہے اس پہ ٹائم نہیں ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر, ہمارا جو امر ہے وہ تو بالکل ایسے جیسے کہ آنکھ کا جھپک جانا, ادھر سے ادھر ہو جانا. اور یہ بات جو ہے یہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے کہ اصل میں جو تکوین ہے وہ تو کن, اللہ کا ایک فعل امر ہے کن, اس میں کوئی وقت نہیں لگتا. یہ آج سائنس پہنچ رہی ہے قریب قریب کہ وہ کن جو تھا اس کائنات کا بڑا کن, وہ جس طرح اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا کہ بگ آئی ایم, اللہ تعالیٰ جب اپنے آپ کو انا, وہ بگ آئی ایم اور ہم چھوٹے چھوٹے آئی ایم ہیں, ہماری چھوٹی چھوٹی خودیاں ہیں اور وہ بہت بڑا خدا ہے, ہماری چھوٹی چھوٹی انائیں ہیں وہ انائیں کبیر ہیں. اسی طرح تصور کیجئے وہ بگ کن, بڑا کن, اس نے جو دھماکہ پیدا کیا, وہاں سے پھر یہ کائنات جو ہے اس سے جو کچھ ظہور میں آیا وہ کیا تھا؟ ڈیوائن انرجی. آپ جب کہتے کن تو کن میں آپ کی قوت ہے, آپ کے ذہن میں کچھ ہے جس کے لیے آپ نے کن کہا, یہ در حقیقت آپ کی طاقت ہے جس نے ظہور اختیار کیا ہے. تو وہ ہے نقطہ جہاں وہ بگ بینگ, ایک بہت بڑا کن. اور اس کے بعد میں تو حیران رہ گیا, ابھی میں نے کل ایک صاحب نے مجھے وہ مضمون دیا, پہلے بھی پڑھا تھا توجہ نہیں کی تھی, کہ اب تصور یہ ہے کہ یہ گیلیکسیز جو ہے یہ بھاگ رہی ہے ایک دوسرے سے, ایکسپینڈنگ یونیورس, اور گیلیکسیز کا ایک دوسرے سے بھاگنے کی سپیڈ جو ہے وہ سیورل ملین مائلز پر آور. یہ پوری کائنات جو ہے پھیل رہی ہے, ابھی یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدا کن فیکون. لیکن یہ کہ یہ جو تصور ہے در حقیقت تکوین میں کوئی وقت نہیں لگا, وہ جو مادہ وجود میں آ گیا اس حرف کن سے, اب اسے اس کائنات کی یہ شکل اختیار کرتے ہوئے 6 دن لگے. خلق جب بھی ہوگا اس میں ٹائم ایلیمنٹ آ جائے گا. بچے کی تخلیق ہو رہی ہے رحم مادر میں 9 مہینے لگیں گے, بیج کو درخت بننے میں وقت لگے گا. خلق عالم خلق میں وقت ہے, عالم امر میں کوئی وقت نہیں. یہ ہے کن فیکونی شان کے ساتھ, یہ وجہ ہے کہ قرآن خلق کے ساتھ بار بار لاتا ہے. اس نے آسمان اور زمین کا خلق فرمائے 6 دنوں. ان 6 دنوں کی کچھ تفصیل بھی آئی ہے سورہ حلیم سجدہ میں. پھر یہ کہ ان 6 دنوں کے بارے میں سورہ کاف میں یہ صراحت بھی آئی ہے. یہ تصور بڑا پرانا ہے, بائبل میں بھی ہے اور آپ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. لیکن یہ کہ اصل بائبل گم ہوئی نبوکدنضر کے حملے کے بعد 100 برس کے بعد, اب جب بائبل لوگوں نے اپنی یادداشتوں سے لکھنی شروع کی تو اس میں ایک وہ انسانی ذہن کی تنگی جو ہے اس کی وجہ سے ایک تصور شامل ہو گیا. 6 دنوں میں اللہ نے کائنات کو بنایا, 7ویں دن آرام کیا. قرآن نے اس کا جواب دیا سورہ قاف میں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, لیکن ہمیں کوئی تکان کاری نہیں ہوئی. یہ تمہارا وہ چھوٹا سا ذہن ہے, ہماری قدرت کو تم ناپ نہیں پائے. مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, لہذا تمہیں وہ آرام کی ضرورت محسوس ہو گئی, وہ 7واں دن تم نے آرام کا ڈالا. لیکن یہ کہ 6 دن یہ ضرور ہے. البتہ یہ دن کون سے ہے, قرآن میں وضاحت ہے کہ تمہارے دن نہیں, اللہ کا ایک دن تو 1000 برس کا ہے, اللہ کا ایک دن 50000 برس کا بھی ہے. تارج الملائکہ و الروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50000 سنۃ, تو یہ تعداد اور یہ بھی کوئی معین تعداد نہیں, ایک کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے. عربوں کو بیچاروں کو اس سے آگے گنتی نہیں آتی, ہل سے آگے گنتی نہیں دی ان کی, ہاں کرے کیا, آخر مخاطب اول تو وہ ہے. اب ملین جو بلین جو ٹریلین کی کہاں ان کی سمجھ میں آنے والی بات ہے, وہ تو اپنے پلے نہیں پڑتا اکثر و بیشتر. یہ فاصلے جو ایسٹرانومی کے ہیں, اس وقت جو آپ پڑھیے کوئی پہلے چیپٹر ہی پڑھ کے دیکھیے ایسٹرانومی کتاب کا چکر آنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا وہ دنوں کا تصور انہیں ملینیم سمجھیے، یہ 6 ادوار ہیں، ہو سکتا ہے ایک ایک دور لاکھوں سالوں کا ہو، لیکن یہ کہ تخلیق کائنات کی جو یہ تکمیل ہوئی اس شکل میں وہ 6 ادوار میں ہوئی ہے، اور چونکہ یہ عالم خلق کا معاملہ ہے اس میں ٹائم ایلیمنٹ انوالو ہوا ہے، وہ ہے 6 دن جنہیں قرآن مجید تعبیر کر رہا ہے. اصل بات ہے اس میں اگلی، جہاں تک کریئٹر کا تعلق ہے، یہ جان لیجئے کہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں ہر ایک مانتا ہے کسی کریئٹر کو. اصل جو آتی ہے گمراہی اور تباہی جو ہے وہ ہے اگلی بات میں، جس کا کہ علاج، جس کا توڑ اب اگلے حصے میں ہو رہا ہے. لیکن میں یہاں اپنی گھڑی کو دیکھ کر رک گیا ہوں، میرا ارادہ آج 1.5 گھنٹے بولنے کا تھا اور 1.5 گھنٹے پورے ہو گئے، اور ٹیپ بھی غالباً وہ C90 کی لگی ہوئی ہے، وہ پوری ہو گئی. اب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ کل. آپ حضرات اسی ذوق و شوق کے ساتھ آئیے، بلکہ اس سے زائد کا اظہار ہونا چاہیے کل. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.